بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ہم سب آپ کے مضامین چھپے، اس پہ جوابات آئے۔ ہم نے یہ پہلی نشست کی، گفتگو کی، جس میں آپ سے ہم نے پوچھا، اس کا یہ تیسرا سیشن ہے۔ قائد اعظم کا جو موقف آپ نے لکھا، بیان کیا، ان کی مختلف تقاریروں کو جمع کر کے مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا کہ قائد اعظم کے موقف کو ہر جگہ سے ملا کر پڑھنا چاہیے، آپ نے ادھر سے کچھ لے کر، کچھ ادھر سے لے کر ان کا آدھا موقف بیان کر دیا، تو یہ جوڑ تاڑ کیوں کی آپ نے؟
مجھے تو حیرت ہوئی، میں مفتی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، ایک جلیل القدر عالم ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تقاریر و بیانات اصل میں اس کتاب کا نام ہے جس سے وہ تقریر لی گئی ہے۔
اچھا، یعنی کہ مختلف بیان
حوالہ دیا گیا ہے، وہ 11 اگست کی تقریر ہے، مشہور تقریر ہے، ایک ہی تقریر ہے۔ میں نے اس پوری تقریر کو جتنا حصہ اس موضوع سے متعلق تھا نقل کر دیا ہے، یعنی میں نے وہ مختلف بیانات جمع نہیں کیے، اس کے آگے حوالے کے طور پر یہ لکھا ہوا تھا قائد اعظم تقاریر و بیانات، یہ اس کتاب کا نام ہے جس سے وہ تقریر لی گئی ہے۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ میں نے قائد اعظم کے مختلف بیانات کو جمع کر کے یہ تقریر بنا دی ہے، وہ ایک ہی تقریر ہے۔ 11 اگست 1947 کو مجلس دستور ساز میں کی گئی تھی، اس لحاظ سے بڑی اہم تقریر ہے۔ اس میں قائد اعظم نے یہ واضح کیا ہے کہ اس ریاست کی نوعیت کیا ہے۔ مجھے حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب کی میں چونکہ بڑی عزت کرتا ہوں، ان کی دونوں باتوں پر بڑی حیرت ہوئی، یعنی ان جیسے صاحب علم آدمی کو دیکھنا چاہیے تھا، وہ تقریر نکال کے دیکھ لیتے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 11 اگست 1947 کی تقریر ہے، تو 11 اگست 1947 کی اس تقریر کو وہ نکال کے دیکھ لیتے۔ انہوں نے نیچے پڑھا تقاریر و بیانات اور یہ خیال کر لیا کہ میں نے قائد اعظم کے بہت سے بیانات جمع کر دیے ہیں۔ یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب کا نام،
کتاب کا نام۔
دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ علماء کو تو یہ معلوم نہیں کہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں کوئی خصوصی احکام ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے دلائل بیان کرنے کا تو یہ موقع نہیں ہے، قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے۔ میں نے وہاں ریاست فلسطین کا بھی ذکر کیا تھا، قرآن نے صلیف لفظوں میں بتایا ہے کہ یہ ریاست فلسطین کا علاقہ یہ میں نے لکھ دیا ہے بنی اسرائیل کے لیے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ یہ جزیرہ نما عرب ہے جس میں اب یکون الدین و کلو للہ کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لا یجتمع فیہ دینان۔ ان موضوعات پر ہمارے محدثین نے بھی یہ سب باتیں بیان کی ہیں، اور شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ میں باقاعدہ تقسیم کر کے بیان کیا ہے کہ ایک وہ بلاد ہیں جن کو مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، تجرد للاسلام والمسلمین۔ تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ان دونوں باتوں پر بڑی حیرت ہوئی کہ اگر وہ قلم اٹھا رہے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں ذرا تحقیق کر لیتے۔ اور آخر میں انہوں نے بالکل وہی بات کہی کہ اکثریت کیونکہ ہماری ہے تو ہم نے ریاست کے بارے میں جو چاہا طے کر لیا۔ میں پھر ایک مرتبہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اکثریت کی بنیاد پر آپ کو ہر فیصلہ کرنے کا حق نہیں حاصل ہو جاتا۔
مفتی قسمانی صاحب نے قائد اعظم کے بیانات کے حوالے سے لکھا کہ دو قومی نظریہ اصل میں کیا تھا، یعنی وہ تو یہی تھا کہ مسلمان یہاں رہیں گے، ہندو وہاں رہیں گے، مسلمان یہاں پر آباد ہوئے ہیں، نہ کہ اس خطے میں رہنے والے کچھ لوگ تھے جن کا نام پاکستانی رکھ دیا گیا ہے۔ قائد اعظم کی بیانات کی آپ نے بات کی، قائد اعظم کی مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے پاکستان میں نظام کیا ہوگا، تو کہتے ہیں وہی جو شریعت نے دیا ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی نظام ہوگا، تو کہتے ہیں آپ کو پھر آپ میری پچھلی بات سمجھ ہی نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں یہ ہم نے تجربہ گاہ اس لیے بنائی ہے کہ یہاں پر جو ہمیں قرآن نے ہدایات دیں ان کا معمل بنائیں، اس کو لیبارٹری بنائیں، دنیا کو دکھائیں۔ کبھی قومی ریاست ہوتی ہے، جاؤ اپنے مندروں میں تم بھی آزاد۔ یہ قائد اعظم کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ان کا مجموعی مطالعہ کیا کہتے ہیں؟
قائد اعظم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست تو قومی ریاست ہے، اس میں جمہوری نظام ہوگا جو دنیا میں اس وقت مان لیا گیا ہے۔ یہاں تک وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک واقعے کا بیان ہے، یعنی ایک امر واقعی کو وہ مسلمانوں کو بھی بتا رہے ہیں، وہ ہندوستان کے دوسرے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، وہ دنیا بھر کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک قومی ریاست وجود میں لائی گئی ہے۔ اب اس قومی ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ بھی ایک امر واقعی ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ مسلمان یہاں آباد ہوں گے، یہ نہیں کہا تھا قائد اعظم نے، پھر تو یہ اصول ماننا پڑتا کہ قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ہندوستان کے مسلمان یہاں ہجرت کر کے آ جائیں۔ نہیں، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے گا، یہ ہے قائد اعظم کا موقف۔ اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہیں، تو یہ بھی ایک امر واقعی کا بیان ہے۔ میں نے لکھا ہے اسلام اور قومیت کے زیر عنوان اپنے توضیح مضمون میں کہ قائد اعظم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اصل میں اس ریاست کی نوعیت واضح کرتے ہیں کہ یہ قومی ریاست ہے، جمہوری اصول پر قائم ہو گئی ہے۔ جمہوری اصول میں چونکہ یہ طے ہے کہ مسلمانوں کو یہاں حکومت کرنی ہے، تو مسلمان جب حکومت کریں گے تو کیا وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی شریعت کو نظر انداز کر دیں گے. اگر اللہ کی شریعت نے مسلمانوں سے متعلق کوئی احکام دیے ہیں تو ان کی پابندی کریں گے, ان احکام پر خود بھی عمل کریں گے, ان احکام کو ریاست کا نظام کا حصہ بھی بنائیں گے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب یہاں پر بھٹو صاحب کو اقتدار حاصل ہوا تو دیکھیے وہ اپنا منشور لے کے آئے. منشور کیا تھا؟ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے. جب قوم نے ان کو مینڈیٹ دے دیا تو انہیں اس کے مطابق نظام قائم کرنے کا حق دیا. یہ معلوم ہے آپ کو کہ انہوں نے یہاں پر لوگوں کی ملکیتیں ریاست کے قبضے میں لے لیں. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کیا یا صحیح کیا, لیکن یہ اسی اصول پر کیا کہ ریاست میں جب آپ کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے تو آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. اس قانون سازی میں بھی آپ کا اختیار مطلق نہیں ہے. پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ جو قانون بنا رہے ہیں, پہلی بات یہ اس کی ضرورت کیا ہے, دوسری بات یہ کہ آپ وہ بنا رہے ہیں تو اس سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی, کسی گروہ کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. جب مختلف کمیونٹیز کسی جگہ موجود ہوں, قائد اعظم کی جدوجہد کیا تھی ہندوستان میں, یعنی مسئلہ کیا پیدا ہو گیا تھا؟ 14 نکات میں انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے, مجھے یہ اندیشہ ہے, ہندوؤں کی ذہنیت سے یہ اندیشہ ہے کہ میری تہذیب, میری معاشرت, میری زبان ان چیزوں کو یہ مغلوب کر لیں گے, ان کو نقصان پہنچے گا, میں ان کی حفاظت کے لیے کہتا ہوں کہ ہماری ایک الگ ریاست بن جائے. تو یہ بالکل ایک فطری چیز ہے, اس پر ان کی جدوجہد مبنی ہے. وہ دو باتیں کہتے ہیں اور ان دونوں باتوں کو لوگ سمجھ نہیں سکے. جب وہ 11 اگست 1947 کو گفتگو کر رہے ہیں تو ریاست کی نوعیت واضح کر رہے ہیں, اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں شریعت کے مطابق قوانین بنائے جائیں گے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اس لیے قانون سازی میں شریعت پیش نظر رہے گی, اللہ کا دین پیش نظر رہے گا. لیکن کیا اس شریعت کے نفاذ کی وہ غیر مسلموں پر بات کر رہے ہیں؟ مسلمانوں سے متعلق آپ اپنے آئین میں اگر مثال کے طور پر لکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ لکھ دیں کہ یہاں مسلمانوں سے متعلق جو قوانین بنائے جائیں گے ان میں بنیادی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہوگی, وہ ان کی روشنی میں بنائے جائیں گے, ان کی ہدایت کے مطابق بنائے جائیں گے, اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا.
لیکن کیا قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اس ملک میں جو ہم نیا ملک بنا رہے ہیں, مسلمان یہاں پر آ کر؟ آپ
کبھی نہیں کہا. یعنی اس وقت اگرچہ یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر مسلمان ادھر سے آنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے لوگ ادھر سے جانا چاہتے ہیں, یعنی ہندو یہاں سے جانا چاہتے ہیں, سکھ جہاں جانا چاہتے ہیں, تو وہ جا سکتے ہیں, ایک زمانے تک راستے کھلے رکھے گئے, لیکن دعوت کبھی نہیں دی گئی. ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہجرت ہوگی. یہ جو کچھ ہوا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے, یہ بھی اصل میں ان کے پیش نظر نہیں تھا. وہ ایک سادہ بات کہہ رہے تھے. دیکھیے, ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا, قومی ریاست وجود میں آ چکی تھی. قومی ریاست کا مطلب یہ ہے قوموں کا حق کے خود اختیاری مان لیا گیا ہے. دوسری چیز یہ کہ جمہوری اصول کو مان لیا گیا تھا. تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ قوم جس کو کہتے ہیں اس کی ہر تعریف کے لحاظ سے ہم مسلمان ایک قوم ہیں. یہ ایک امر واقعی کا بیان تھا, نہ کہ کوئی مذہبی بات تھی. اور ہمیں چونکہ اس علاقے میں اکثریت حاصل ہے تو ہم ایک الگ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ قائد اعظم کا مقدمہ ہے. قائد اعظم کا مقدمہ یہ نہیں تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اسلامی شریعت کی روح سے ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک وطن میں نہیں رہ سکتے یا وطنی قومیت اختیار نہیں کر سکتے, اس لیے مجھے الگ ملک چاہیے. یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا. انہوں نے کہا ہم ایک قوم ہیں اور ایک قوم یہ حق رکھتی ہے کہ اگر اس کی کسی علاقے میں اکثریت ہے تو وہ علیحدگی کا مطالبہ کرے.
ٹھیک. ہم سب آپ نے اپنے بیانیے میں جو سب سے بنیادی نقطہ اٹھایا, جس پہ سب سے زیادہ زور سے گفتگو کی اور جس پس منظر میں یہ بیانیہ سامنے بھی آیا ایک وقت میں, وہ یہ تھا کہ ہماری ریاست میں اس وقت کشت و خون کا بازار گرم ہے, آگ لگی ہوئی ہے, لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے دین اور مذہب کے نام پہ. کچھ لوگ اٹھے ہیں, کوئی خلافت کا نام لیتا ہے, کوئی احیائی خلافت کہتا ہے, کوئی جہادی تنظیمیں ہیں. آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ سب کچھ اس مذہبی فکر ہی کا مولود فساد ہے. اس پہ کوئی قابل ذکر اعتراضات سامنے نہ آئے؟ اگر ہم علماء کی اصطلاح مستعار لیں تو کہ اجماع سکوتی ہو گیا ایک طرح کا, کہ کوئی لوگ اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر رہے, یا کیا علماء نے کوئی موقف تبدیل کیا ہوا ہے؟ آپ کو یہ نظر آتا ہے کیونکہ جہاد کا جو نقطہ نظر آپ کا ہے وہ تو اس سے بالکل مختلف بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ زور سے تنقید نہیں ہو رہی.
اس سارے عرصے کے دوران میں کیا آپ نے یہ دیکھا کہ علماء سامنے آئے ہوں, انہوں نے اپنا کوئی بیانیہ پیش کیا ہو؟ یعنی طالبان بھی, القاعدہ کے لوگ بھی, اور اب داعش کے لوگ بھی, یہ سب کے سب کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. ابھی حال میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک چرچ پر حملہ کیا گیا, طالبان کا بیان آیا ہے. وہ بیان کیا ہے؟ وہ بیان یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلق کی نوعیت ایک ہی ہے. وہ یہ کہ یا تو غیر مسلم اسلام قبول کر لیں, اور یا وہ ذمی بن کر, محکوم بن کے جزیہ دے کر رہیں. کیونکہ یہاں کے مسیحی جزیہ نہیں دے رہے, محکوم بن کر نہیں رہ رہے، اس وجہ سے ان کو مارنا جائز، یہی کہا ہے نا انہوں نے. اس کے جواب میں وہ کیا بیانیہ جو ہمارے علماء نے پیش کیا ہے، میں نے اس لیے یہ عرض کیا ہے کہ علماء کا نقطہ نظر بھی وہی ہے، فرق صرف جس طرح وہ کہتے ہیں حکمت عملی اور تدبیر کا ہے. تاہم میں داد دیتا ہوں مولانا زاہد الراشدی صاحب کو کہ انہوں نے کھل کے یہ بات کہہ دی، انہوں نے اپنے مضامین میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ وہی کریں گے جو حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے ساتھ کیا تھا. یعنی ان کو یہ کہیں گے اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی کہ تم ہماری اطاعت قبول کرو ورنہ ہم حملہ کر دیں گے. یہی موقف مولانا سید ابو الرحمٰن صاحب مودودی کا ہے، انہوں نے الجہاد فی الاسلام میں بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا ہے. اب جماعت اسلامی کے لوگ بھی اس کو بیان نہیں کرتے، یعنی جو لکھا ہوا موقف ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں غیر مسلموں کو حکومت کا حق نہیں ہے. دیکھیے غیر مسلموں کے بارے میں آپ کا جو فقہی علم ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ یا محکوم ہو کر رہیں گے، باج گزار ہو کر رہیں گے، یا اسلام قبول.
یعنی سورۃ توبہ کا جو حکم ہے غیر مسلموں کے متعلق وہ اس کو قیامت تک کے لیے عام کر دیتے،
وہ عام کرتے ہیں. یہی بات طالبان کہہ رہے ہیں. پھر طالبان نے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع کے اوپر علماء سے کہا کہ یہ ہم بات بیان کر رہے ہیں تم ہی لوگوں سے پڑھی ہے، تو بتاؤ اس میں کیا غلطی ہے، ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں. اس کے جواب میں کیا کوئی بیانیہ سامنے آیا؟ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ مجھے یہ بات بتا دینی چاہیے کہ اصل دین کیا ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری پوری کریں، ان کو چاہیے پوری کریں. میرے نزدیک وہ اس لیے پوری نہیں کر رہا ہے کہ اگر وہ اپنی بات سچائی کے ساتھ بیان کر دیں تو وہ سر تسر اصول کے لحاظ سے طالبان کی تائید ہوگی.
اچھا
میں اگر طالبان کے موقف کو درست سمجھتا تو میں پوری دیانتداری کے ساتھ بے کم و کاس یہ بیان کرتا کہ ہاں یہی اسلام کا موقف ہے. لیکن میں نے اپنی تحقیق کے مطابق جب یہ سمجھ لیا کہ یہ موقف اپنی بنیاد میں غلط ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسا نہیں کہ میں نے یہ ایک مضمون لکھا ہے، یعنی میں نے برسوں کام کیا اس پر. میری پوری کتاب موجود ہے میزان کے نام سے، اس میں میں نے دین کی وہ تعبیر پیش کی ہے جو میرے نزدیک دین کی صحیح تعبیر ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ تمام آمیزشوں سے پاک کر کے میں نے دین کو اس میں اس طرح بیان کر دیا جس طرح کہ وہ قرآن و سنت میں ہے، اپنے علم کی حد تک، اپنی تحقیق کے مطابق. یہ ذمہ داری انجام دینے کے بعد اب میں نے اس کا خلاصہ ریاست سے متعلق بیان کیا کہ یہ ہے اسلام کا موقف. تو میرے نزدیک اگر اس کے علاوہ کوئی بیانیہ ہے ہمارے علماء کے پاس تو لے آئیں سامنے اور یہ بتائیں کہ ان کے نقطہ نظر میں اور طالبان کے نقطہ نظر میں کیا فرق ہے. وہ کہتے ہیں حکمت عملی، یعنی ہمیں بھی یہی کرنا ہے لیکن ابھی نہیں کرنا، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. جب ہمارا غلبہ قائم ہو جائے گا، ہمارا اقتدار قائم ہو جائے گا، اس وقت کریں گے. یعنی سوالات بڑے واضح ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ دنیا کے اندر غیر مسلموں کی حکومتوں کو مانتے ہیں، ان کو حکومت قائم کرنے کا حق دیتے ہیں، آپ ان کے قومی حق کے خود اختیاری کو مانتے ہیں، یہ ہے نا. یعنی یہ چیزیں اب قائم ہو چکی ہیں دنیا میں. یا آپ کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس حکومت ہوگی، آپ کے پاس اقتدار ہوگا، آپ کے پاس قوت ہوگی، تو آپ دنیا کی تمام غیر مسلم حکومتوں کو ختم کر دیں گے. مولانا سید ابو الرحمٰن صاحب مودودی نے جو موقف پیش کیا ہے اور جس سے سیاسی اسلام کا نظریہ واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں حکومت صرف مسلمانوں کے پاس ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں غیر مسلم اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں، حکومت قائم نہیں کر سکتے.
یعنی جب تک یہ نظریہ قائم رہے گا تو پھر ایک کشمکش تو جاری رہے گی نا.
اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا سلیمان نے جو کچھ کیا تھا ملکہ سبا کے ساتھ وہی ہم دنیا کی حکومتوں کے ساتھ کریں گے، تو اصول میں آپ کے اور طالبان کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. اب فرق صرف کیا واقع ہوا؟ آپ کہتے ہیں یہ کچھ دیر بعد کریں گے، یہ اتنی طاقت ہوگی تو کریں گے، یہ اس پوزیشن میں پہنچیں گے تو کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ طاقت میسر کر لی ہے. تو اسی وجہ سے فرق حکمت عملی کا ہے، بیانیہ کا کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ طالبان کا بیانیہ الگ ہے، داعش کا بیانیہ الگ ہے، القاعدہ کا بیانیہ الگ ہے، اور ہمارے مذہبی فکر کا بیانیہ الگ ہے. بیانیہ ایک ہی ہے، اس بیانیے کے لحاظ سے آپ نے اقدام کرنا ہے. ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اقدام کی حکمت عملی طالبان کی غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے یہ کیا ہوا ہے. میں نے جب خلافت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر بیان کیا تو جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں، خلافت تو اسلام کا حکم ہے، یعنی آپ کو ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنی ہے. تو داعش نے صرف اقدام کیا ہے نا، یعنی فرق کیا رہ گیا؟ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت قائم ہونی چاہیے، یہ اسلام کا حکم ہے. داعش اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. اچھا، اس حکم پر عمل کرنے کا اور طریقہ کیا ذرا بتا دیجئے. یعنی جو داعش نے اختیار کیا ہے وہی طریقہ ہوگا نا. تو آپ کے اور داعش کے درمیان، آپ کے اور طالبان کے درمیان مجھے بتائیں کہ علمی اور فکری لحاظ سے کیا فرق ہے. علماء سامنے آئے، یعنی دیکھیے میرے نقطہ نظر پر تنقید کے لیے دسیوں مضامین لکھے گئے. آپ نے بتایا 50 سے زیادہ مضامین لکھے گئے، کوئی ایک مضمون ان جلیل القدر علماء کو لکھنا چاہیے تھا نا جس میں یہ بتاتے کہ طالبان کے بیانیے میں اور ان کے بیانیے میں یہ فرق ہے. طالبان کا بیانیہ یہ ہے اور ہمارے مذہبی فکر کا بیانیہ یہ ہے. ایک ہی بات ہے جو تسلسل کے ساتھ برسوں سے کہی جا رہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے, فرق صرف حکمت عملی کا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بالکل صفائی کے ساتھ بیان کر دیا یہ بات, یہی بات ہے اصل میں جس پہ میں تنقید کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا سلیمان نے جو کچھ کیا تھا وہ خدا کا ایک خاص حکم ہے جو ریاست فلسطین سے متعلق ہے, وہ بائبل میں بیان ہوا ہے, تورات میں بیان ہوا ہے, انہوں نے اس پر عمل کیا تھا. جزیرہ نما عرب کے بارے میں بعض خصوصی احکام تھے, بعض خصوصی احکام ہیں. اللہ کے رسولوں کے زمانے میں جب اتمام حجت ہو جاتا ہے اس میں بھی بعض خصوصی احکام ہیں, ان احکام کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا, کہیں نہیں دیا کہ ہم پوری دنیا کے اندر غیر مسلموں کی حکومتیں ختم کر دیں, یا غیر مسلم صرف ذمی بن کے رہ سکتے ہیں, یا صرف وہ کسی معاہدے کے تحت ہمارے محکوم بن کے رہ سکتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی حکم ہمارے لیے نہیں ہے. ایک بیانیہ پیش کیا نا, اس بیانیے پر آپ کو تنقید کا حق ہے, پورا حق ہے. آپ کا بیانیہ کیا ہے فرمائیے, یعنی بتائیے نا کہ آپ کیا کہتے ہیں. یہ بنیادی مسئلے ہیں, کیا مسلمانوں کی دنیا میں ایک ہی حکومت ہونی چاہیے؟ میں نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ سوالات اٹھا دیے ہیں نا, ان کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ پہلا میں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا قومی ریاست جیسے کہ وہ ہے, قومی ریاست جس طرح کی دنیا میں اس وقت موجود ہے, اس کے بارے میں اسلام نے ہم کو کوئی حکم نہیں دیا, اس کو چھوڑ دیا. ہم چاہیں اس کو قبول کریں, چاہیں اس کو قبول نہ کریں, یہ ہمارا سیاسی فیصلہ ہوگا. مذہب کے احکام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں کسی قومی ریاست سے بغاوت کرنے کے لیے کہتی ہو, اس کو قبول نہ کرنے کے لیے کہتی ہو. علماء کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے, تو فرمائیں کہاں کہاں ہے, یہ بتا دیں. جو احکام ہیں وہ تو میں نے بیان کر دیے, وہ مسلمانوں سے متعلق احکام ہیں, ان کے پاس حکومت ہوگی تو ان احکام پر عمل کریں گے. ریاست کی نوعیت طے کرنے کے لیے کوئی حکم ہے قرآن و حدیث میں بتایا جائے؟ میں نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہرگز کا پابند نہیں کیا کہ دنیا میں ہماری ایک ہی حکومت ہونی چاہیے, یا قومی حکومتیں نہیں ہو سکتی, یا مسلمان قومیت کی بنیاد کے اوپر, وطنی قومیت کی بنیاد پر اپنی حکومت نہیں بنا سکتے. تو اگر آپ کے خیال میں بنا سکتے ہیں تو پھر بتائیے.
اور صاحب آپ کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ صرف اور صرف ظلم اور جبر اور استبداد کے خلاف ہوگا, جبر کے خلاف ہوگا. آپ خود ایک ہمارے مشہور صحافی ہیں ملک کے, اور یہ مقبول جان صاحب, ان کے جبری استاد کے طور پر آپ ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے. انہوں نے ایک آیت پیش کی, انہوں نے کہا ہے کہ آخری کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں, بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہم پر ہمارے لیے کوئی حامی بھیج. تو یہ کہتے ہیں یہ آیت تو کہہ رہی ہے مسلمانوں کو کہ دنیا میں نکلو اور جہاں جہاں پر مسلمان ہیں, مسلمان تو ہیں ہی پسے ہوئے, تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نکلو اور جہاد کرو مسلمانوں کے حق میں, اعلی کلمۃ اللہ کا جہاد.
یعنی یہ جو مسلمانوں کی فریاد انہوں نے نقل کی ہے, یہ اس وقت کہاں کے مسلمان یہ فریاد بلند کر رہے ہیں ذرا بتا دیجئے مجھے.
یعنی ہم برما میں ہیں, فلسطین میں ہیں.
تو برما میں اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف اگر آپ کو کوئی اقدام کرنا ہے تو کیا میں اس کا مخالف ہوں؟ آپ اس پوزیشن میں تو ضرور کریں. یعنی جہاں کہیں بھی کہیں ظلم ہوتا ہے, عدوان ہوتا ہے, میں نے تو بتا دیا کہ اس کے خلاف آپ اقدام کر سکتے ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, ضرور اقدام کریں. لیکن یہ فریاد کیا مراکش کے مسلمان کر رہے ہیں, سعودی عرب کے مسلمان کر رہے ہیں, ایران کے مسلمان کر رہے ہیں؟ جہاں ظلم ہوگا وہیں ہوگی نا یہ بات. تو اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے, پرسیکیوشن ہو رہی ہے, یہ قرآن مجید کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے, پہلے قرآن مجید کو نکال کے دیکھیے نا کس ضمن میں یہ لوگ فریاد کر رہے ہیں. یعنی ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, ان پر مذہبی جبر کیا جا رہا ہے, یہ فریاد کر رہے ہیں. مسلمانوں کے پاس طاقت ہے, وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں, اللہ نے حکم دیا کہ مدد کرو, مجھے اس سے کیا اختلاف ہے؟ میں بھی اس کو دین کا حکم سمجھتا ہوں, میں نے بیان کیا ہے اس کو, میری کتاب میں دیکھ لیجئے وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے. تو ظلم اور عدوان کا ارتکاب مسلمانوں کے خلاف ہو, غیر مسلموں کے خلاف ہو, اگر ہمارے پاس طاقت موجود ہے تو ہم ضرور اقدام کریں گے.
ٹھیک, ہم سب ہمارے ملک کے ایک دوسرے مشہور صحافی ہیں انصار عباسی صاحب, انہوں نے آپ کے مضامین پر تنقیدی کالم لکھا اور کہا, جو آپ کے تضاد انہوں نے واضح کیا وہ یہ کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت, اکثریت کی رائے ماننی چاہیے, تو جو اکثریت فیصلے کر چکی ہے اس کے اوپر پھر تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب اپنے اصول کو بھی نہیں سمجھتے, اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟
میرے جس مضمون پر انہوں نے تنقید کی اسی میں میں نے پوری بات لکھی ہوئی تھی. اور یہ کیسی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے اسی سے غزے بسر کر لیا, یعنی انہوں نے میرے فکرے نقل کیے اور درمیان میں سے وہ فکرہ انہوں نے نکال دیا. یہ دیانت ہے, یہ واقعی ذمہ دارانہ طریقہ ہے کسی چیز پہ تنقید کرنے کا. میں نے اس میں بتایا ہوا تھا کہ ایک چیز ہے فیصلے کے خلاف بغاوت کرنا, شورش برپا کرنا, میں نے اس کی توضیح کی ہے, ایک پورے مضمون میں اس کی توضیح کی ہے. یہ الگ چیز ہے, تنقید کرنا ایک الگ چیز ہے. کیا انصار عباسی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ان کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں ان کا, لیکن کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرے تو مجھے اس پر حق تنقید نہیں ہے؟ پوری پارلیمنٹ مل کے کوئی فیصلہ کر دے اور وہ انسانی حقوق کے خلاف ہو, اس میں کوئی زیادتی ہو رہی ہو, کسی ظلم کا ارتکاب ہو رہا ہو, اس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو میں تنقید کروں گا, میرا فرض ہے کہ میں تنقید کروں. تنقید کرنا ایک اور چیز ہے, اس سے بغاوت کرنا ایک اور چیز ہے. ان دونوں کا فرق سمجھنا چاہیے. جس طرح لوگوں نے ریاست اور حکومت کا فرق سمجھے بغیر تضادات کی فہرست مرتب کرنا شروع کر دی, بالکل اسی طرح انہوں نے تنقید اور بغاوت کا فرق سمجھے بغیر اس کے اوپر یہ گفتگو کرنا شروع کر.
یعنی کل اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم جس پرستی جائز ہے تو ان کے لحاظ سے تو ہمیں تنقید کا حق ہی نہیں حاصل,
کوئی حق نہیں حاصل. یہ تو میں نے نہیں کہا. یعنی پارلیمنٹ کو فیصلہ کرے گی, فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا, میں اس کے خلاف بغاوت نہیں کروں گا. لیکن اگر وہ فیصلہ غلط ہے, کسی بھی لحاظ سے غلط ہے, میں کہتا ہوں تدبیر کے لحاظ سے غلط ہے, زیادہ دور نہ جائیے, تب بھی مجھ کو تنقید کا حق ہے. جمہوریت اس کو کہتے ہیں. امرہم شورا بینہم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا حق کے تنقید ختم ہو گیا ہے. یہ تنقید کا حق تو مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دیا ہے, پہلے ہی خطبے میں دیا ہے, سیدنا عمر نے بھی دیا ہے, یہ تو میں خلافت راشدہ میں بھی کروں گا. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں اور آپ یہ کہیں کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ حکمران کی اطاعت کریں, اور اس کا نتیجہ یہ نکال لیں کہ حکمران کی اطاعت کے حکم پر آپ ایک طرف عمل کر رہے ہیں اور دوسری جانب تنقید کر رہے ہیں. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, ہم نیوسنس پیدا نہیں کریں گے, ہم بغاوت کا ارتکاب نہیں کریں گے, ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, ہم ریاست کے نظم کو چیلنج نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی غلطی ہے تو اس پر تنقید کریں گے. ہمیں حکم دیا گیا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں بلائی کی تلقین کرنی ہے, منکر سے فرد کو بھی روکنا ہے, ریاست کو بھی روکنا ہے, پوری انسانیت کو روکنا ہے. یہ مذہبی فریضہ ہے میرا, اور جمہوری لحاظ سے میرا حق ہے کہ میں تنقید کروں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ یہ 21ویں ترمیم ہے, اس پر تنقید کا حق حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی پاکستان کے آئین میں بعض ترامیم ہوئیں, کیا اس پر تنقید کا حق نہیں ہے؟ آئین میں ترمیم کا حق آپ نے کیوں دیا ہوا ہے؟ تنقید نہیں ہوگی ترمیم کیسے ہوگی؟ یعنی پہلے تنقید ہوگی, رائے عامہ ہموار ہوگی, لوگوں کے ذہن تیار ہوں گے, اس کے بعد ہی اس میں ترمیم کی جائے گی نا. تو مجھے اس پر بھی بڑی حیرت ہوئی. یعنی جیسی حیرت مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے صاحب علم پر ہوئی کہ وہ اس کا فرق ہی نہیں سمجھتے کہ یہ کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے, یا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں دین کے خصوصی احکام ہیں, یہ معلوم نہیں ہے. اس کے اندر روایت موجود تھی لا یجتمع فیہ دینان. یہ لا یجتمع فیہ دینان کیا باقی دنیا کے بارے میں ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سعودی عرب کے مفتی صاحب کا بیان آیا, انہوں نے یہ کہا کہ جزیرہ نما عرب میں جو عبادت گاہیں ہیں دوسرے لوگوں کی وہ ختم کر دی جائیں. اس کی دلیل کیا دی ہے؟ یہی کہ جزیرہ نما عرب میں غیر مسلموں کی نہ عبادت گاہ بن سکتی ہے نہ غیر مسلم وہاں آباد ہو سکتا.
آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟
میرے نے تو بالکل ٹھیک, میں نے یہ خود بیان کر لیا, یہ بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے. یہ کیا بیان کر رہے ہیں وہ؟ یعنی ایک دین کا حکم موجود ہے, جزیرہ نما عرب کے بارے میں خصوصی احکام ہیں, وہ میں نے بیان کیے. اس سے بھی انہوں نے ایک عجیب و غریب نتیجہ نکالا کہ اچھا اس کا مطلب یہ خدا کی بادشاہی صرف جزیرہ نما عرب میں ہے, خدا کی بادشاہی پوری کائنات میں ہے, لیکن خدا کو حق ہے کہ وہ ایک خطے کے بارے میں ایک حکم دے, دوسرے خطے کے بارے میں دوسرا حکم دے. وہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو کچھ اور احکام دیتا ہے, نہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کچھ اور معاملہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں وہ حالات کے لحاظ سے ہوں گے نا, جو انہوں نے قانون بنا رکھا ہوا ہے. اسی طرح یہ معاملہ ہے, اس میں تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ جو دانشور ہیں, جو علماء ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں.
مولانا زاہد الراشد صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو تصور سنت ہے اس میں تو دین ابراہیمی کی روایت آگے چلتی ہے, ہم تو استدلال کرتے ہیں, تو دین ابراہیمی میں تو سیدنا ابراہیم اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب اس قوم کو تبدیل کرنا ہے, تو قوم کو تبدیل کرنا, قومی سطح پر مذہب کو سامنے لانا اور ریاست جو بھی قائم ہو اس کو مذہبی ہونا, یہ تو دین ابراہیمی کی سنت ہے. اپنی سنت سے آپ منحرف ہو رہے ہیں.
قوم اور ریاست ایک کیسے ہو گئے؟ یعنی قوم کو میں خطاب کروں گا, اپنی قوم کو بھی کروں گا اور ان کو دین بتاؤں گا. میں یہ کہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو کروں گا, میں پوری انسانیت کو کروں گا تو ان کو دین بتاؤں گا. مجھے دعوت دینی ہے. انبیاء علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے تھے یا ریاست کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان کر رہے تھے؟ وہ انبیاء علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے कि हमारी कौम को लोगों तौहीद का इकरार करो, शिर्क को छोड़ दो, खुदा को मानो, ये दीन की दावत है। ये तो मैं यहाँ के गैर मुस्लिमों को भी दूंगा, ये मैं दुनिया भर के गैर मुस्लिमों को दूंगा, मैं ये कौमों को दूंगा, सबको दूंगा। इसका रियासत से क्या ताल्लुक है, अफराद से ताल्लुक है इसका। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीन की दावत अफराद के लिए है, यानी बैसियत फ़र्द आपके लिए है। आपकी हैसियतें तब्दील होती चली जाती हैं तो दीन के अहकाम भी उसके लिहाज से दिए जाते हैं। आप बाप बन जाते हैं तो बाप की हैसियत से दीन अहकाम देगा, आप हुक्मरान बन जाते हैं तो हुक्मरान की हैसियत से अहकाम देगा, आप एक कौम बन जाते हैं तो कौम की हैसियत से आपको बताएगा कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ये देखिए, उलमा को कहा गया है कि उनका काम यह है कि अपनी कौम को इंतज़ार करें, बताया गया ना, इसका रियासत से क्या ताल्लुक है।
वो ये कहते हैं कि जिहाद रियासत के बगैर नहीं हो सकता, ये आप भी कहते हैं,
हुकूमत के बगैर नहीं हो सकता। तो ये बात यह है कि आपके पास एक नज़्म हुकूमत होना चाहिए, आपका सियासी इकतदार कायम होना चाहिए। ये टोलियों का काम नहीं है, जत्थों का काम नहीं है। मुख्तलिफ गिरोह अगर मिल के तलवार उठा लेंगे तो इससे अनार्की फैल जाएगी। जब मुसलमानों के यहाँ कोई नज़्म रियासत वजूद में आ जाएगा तो नज़्म रियासत में वो हुकूमत कर रहे होंगे, जब हुकूमत कर रहे होंगे तो ये हुकूमत की अथॉरिटी है कि वो जंग का फ़ैसला करे। ये दुनिया भर में माना जाता है। यानी देखिए, रियासत के पास ये इख्तियार है कि वो ताकत इस्तेमाल करे, ये कोई बायस निज़ाम बात है, इसको दुनिया भी मानती है, इसको मैं भी मानता हूँ, इस्लाम भी यही कहता है कि रियासती को हक है कि वो अथॉरिटी इस्तेमाल करे। रियासत का नज़्म किन के पास है? अगर वो गैर मुस्लिमों के पास है तो उन्हें भी कहा जाएगा कि जिहाद करें, उन्हें पहले इस्लाम की दावत दी जाएगी ना। और अगर वो मुसलमानों के पास है तो उनसे कहा जाएगा तुम्हारे पास क्योंकि इख्तियार आ गया इस रियासत में तो अब तुम जिहाद करो। ये जिहाद अगर तो होना है किसी मज़हबी बुनियाद पर, यानी लोगों को अगर मुसलमान बनाने के लिए जिहाद करना है या मज़हब की बुनियाद पर महकूम बनाने के लिए जिहाद करना है, तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस दौरे जदीद की रियासत में ये नहीं कर सकते। लेकिन मैंने तो बता दिया कि इस तरह का कोई हुक्म ही नहीं है। जिहाद करना है जुल्म के खिलाफ, ये एक आलमगीर सदाकत है, सारी दुनिया इसको मानती है, अमेरिका इसको मानता है, अक़वामे मुत्तहिदा इसको मानती है। दुनिया के इस वक्त जो जंग का उसूल है उसमें और इस उसूल में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ कोई तज़ाद पैदा नहीं होता। कोई तज़ाद खुदा के हुक्म में पैदा होगा और लोगों के फैसले में पैदा होगा तो मैं खुदा के हुक्म ही पे अमल करूँगा। उसके नतीजे में हो सकता है मुझे प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़े, मुमकिन है मुझे हिजरत करनी पड़ जाए, ये मुमकिन है। लेकिन इस वक्त दुनिया जहाँ खड़ी है इसमें ऐसा कोई तादाद नहीं है। यानी मैंने ये अर्ज़ किया है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए दुनिया के अंदर लोग फतूहात कर रहे हों, दारा इस्कंदर का ज़माना है, तो इस्लामी नुक्ता नज़र से मैं ये कहूँगा ना ये गलत काम कर रहे हो। लेकिन आज के ज़माने में ये मान लिया गया कि लोगों को हुकूमत कायम करनी है, तो गोया मेरे नुक्ता नज़र में दीन के नुक्ता नज़र में और आलमी सतह पर इंसानियत के नुक्ता नज़र में इत्तेहाद पैदा हो गया, तो इसमें कोई बुरी बात हुई।
हम सब हमारे एक अच्छे लिखने वाले हैं आमिर खाकवानी साहब, वो ये लिखते हैं कि एक बयानी की ज़रूरत तो है, शिद्दत पसंदी का जहर समाज में फैल चुका है, उसका जवाब देना है। जवाब आना चाहिए था मज़हबी हलके की तरफ से, जवाब दरमियान के आदमी ने दे दिया, क्या कहेंगे इस?
ये मज़हबी हलके से कहेंगे जवाब दें, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, कई बरस से इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि मज़हबी हलका इसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि उनके बयानिए में और तालिबान के बयानिए में, उनके बयानिए में और अलकायदा के बयानिए में, उनके बयानिए में और दाइश के बयानिए में असल के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। सारा इख्तलाफ हिकमत अमली का है। वरना आप खुद सोचें कि हज़ारों की तादाद में लोग मार दिए गए, पाकिस्तान में इमाम बारगाहों पर हमले हुए, शियों पर हमले हुए, मसीहियों पर हमले हुए, मस्जिदों पर हमले हुए, गिरजाघरों पर हमले हुए, पूरी रियासत हिलकर रह गई, ये मालूम है। बच्चे ज़िबा कर दिए गए, ये मालूम है। वो बयानिया क्यों नहीं सामने आया अब तक? उसकी वजह यह है कि असल के लिहाज से उस बयानी में कोई फ़र्क नहीं। क्या कहें, वो मेरे ऊपर तनकीद में भी सामने नहीं आया। अगर आप दिक्कत नज़र के साथ हमारे उलमा के मजामीन पढ़ें तो उन्होंने ये सब कुछ क्यों लिखा है, मेरे ऊपर उनकी तनकीद की बड़ी वजह क्या है? वजह यही है कि मैं उस बयानिए को हदफ बना रहा हूँ जिसमें उनके दरमियान और तालिबान के दरमियान, उनके दरमियान और दाइश के लोगों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। खिलाफत कायम होनी चाहिए, दुनिया में आलमी सतह पर इस्लाम का गलबा कायम होना चाहिए। गैर मुस्लिमों के साथ हमारा मामला यही है कि हम उनको हुकूमत का हक नहीं देंगे, हम उनको महकूम बनाएंगे, ज़िम्मी बनाएंगे, असल यही चीज़ है। हिकमत अमली का फ़र्क है, यानी हिकमत अमली का फ़र्क उलमा बयान कर रहे हैं। वो हंसते से बयान कर रहे हैं, उनके बयानात देख लें आप, उनके इदारिये देख लें आप, उनके मजामीन देख लें, वो बार बार ये कह रहे हैं कि तालिबान को इस तरह के इकदाम नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? हिकमत अमली के लिहाज से ये गलत है। वो कहते हैं कि हमने यहाँ पाकिस्तान में अपने मकसद को हासिल करने के लिए जमहूरी तरीके को इख्तियार कर लिया है और हम अब जमहूरी तरीके ही से हुकूमत पर कब्ज़ा करेंगे। लेकिन जमहूरी तरीके से हुकूमत पर कब्ज़ा करने के बाद मजहबी अहकाम क्या हैं? तो ये हिकमत अमली का फ़र्क हुआ। मजहबी अहकाम में उनके और उनके माबैन कोई फ़र्क नहीं। अगर फ़र्क है तो फिर सामने आना चाहिए, फिर बयान होना चाहिए। कोई शख्स कलम उठाए, इस वक्त बहुत से लोगों ने कलम उठाया, कई मजामीन लिखे, इसी तरह जैसे मैंने निकात में बयान किया है कि ये 10 निकात हैं, मेरे नज़दीक इस्लाम के सही फ़िक्र का बयानिया ये है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम के दौर जदीद का बयानिया ये है। यानी मैंने उसमें जो फ़िकी चीज़ें थीं, जो हमारे यहाँ के बाज़ तसव्वुरात थे, जो चीज़ें कल्चर ने और सकाफत ने पैदा की थी, जो तारीख़ ने पैदा की थी, उन सबको अलग करके मज़हब को बेकमोकास जैसे कि वह बयान कर दिया है। ये मेरी तहकीक है, मेरा नुक्ता नज़र है, मैंने उसको बयान कर दिया। अगर इसके ख़िलाफ़ इन 10 निकात पर कोई दूसरा बयानिया है जो तालिबान का जवाब दे सकता है तो आज राह करम ज़रूर पेश करें, मुझे भी बड़ी खुशी होगी। लेकिन मैं चूंकि जानता हूँ इस बात को कि ऐसा कोई बयानिया नहीं आएगा, असल इख्तलाफ बयानिए में नहीं है, असल इख्तलाफ हिकमत अमली में है और इस इख्तलाफ को उलमा बयान करते हैं, इसके बारे में बाज़ औक़ात अपने रंज का इजहार भी करते हैं, तालिबान को समझाने की कोशिश भी करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हें ये तरीके नहीं इख्तियार करने चाहिए। फिर सुन लीजिए, तरीके नहीं इख्तियार करने चाहिए, यानी एक मकसद, उसकी असासात, उसकी बुनियादें, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं, तुम्हें ये तरीके नहीं इख्तियार करने चाहिए।
बहुत इनायत गम साहब, आपके वक्त के लिए इस्लाम और रियासत एक जवाबी बयानिए पर हमने आपसे सवालात पूछे। आइंदा आने वाले दिनों में कुछ मजीद सवालात उठते हैं तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए बहुत इनायत।
बहुत शुक्रिया।